بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى هو قسم ترقدنتي والليل إذا سجى هو قسم رات کی جب وہ پرسکون ہو جائے ما ودعاك تمہارے رب نے انہیں تمہیں چھوڑا وما قلا نہ وہ تم سے ناراض ہوا ولسوف يعطيك ہم قریب تمہارے رب تمہیں اتنا دے گا پر گا کہ تم خوش ہو جاؤ راضی ہو جاؤ. علم مجد کا یقین آوا کیا یہ واقعہ نہیں کہ اس نے تمہیں یقین پایا تو ٹھکانا وقت ہے. وجہ کا گوان شہدا اور تمہیں رات کی تلاش میں پایا تو تمہیں راہ دکھائی. وجہ کا آئن ساگنا اور تم کو نادار پایا تو غنی کر دیا. ہم نے یتیم فلا تقہر تو بس یتیم کو نہ دباؤ. ہم سائل فلا تنہر اور جو سائل ہے اسے نہ جھڑکنا. ہم بنعمت رب کا محدث اور اپنے رب کے جو احسانات ہیں انہیں بیان کرتے رہنا. یہ سورہ الضحیٰ جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی 10 آیات پر مشتمل ہے. پہلی دو آیات میں دن اور رات کی قسم کھائی گئی. اس کے بعد کی 3 آیات میں حضور سے اللہ تعالی نے محبت اور شفقت کے ساتھ وعدے فرمائے. اس کے بعد پھر حضور کی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ کے احسانات رہے ہیں کہ آپ یتیم تھے اور اس نے آپ کی پرورش فرمائی, آپ کو راہ کی تلاش تھی اس نے آپ کو راہ دکھائی, اور آپ نادار تھے اس نے آپ کو غنی کر دیا, ان کا ذکر ہے. اور اس کے بعد پھر 3 آیات میں ہدایات ہیں کہ یتیم کا حق نہ مارنا, اس کو نہ جھڑکنا نہ دبانا, سائل کو خالی ہاتھ واپس نہ کرنا, اس کو پینے دے رکھنا, اور جو تمہارے رب نے تمہارے پر نعمت فرمائی ہے اس کو بیان کرتے رہنا. اس صورت میں شروع سے آخر تک اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے نبی کریم محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرمائی. اس گفتگو کے اندر اس کی طرف سے لطف اور محبت اور شفقت کی حضور کے ساتھ گفتگو ہے. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ جو کام اللہ تعالی نے حضور کے سپرد کیا تھا اس کے سلسلے میں وعدے بھی ہیں, اور آپ کی زندگی پر جو اس کے احسانات ہیں ان کا بھی ذکر ہے اور ہدایات بھی. پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر سورت دوسری سورت سے مربوط ہے, آنے والی سورت سے بھی اور گزری ہوئی سورت سے بھی, تو اچانک یہ حضور سے خطاب کیوں شروع ہو گیا؟ ہم نے سورہ شمس کو دیکھا, اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہر انسان کو اس نے فطرت میں, طبیعت میں, کائنات میں ہدایت کا سامان دیا ہے, برائی اور بدی کی, نیکی کی, خوبی کی پہچان دی ہے, اور وہ اپنی ذات کے لیے, اپنی زندگی کے لیے ذمہ دار بنایا گیا ہے, اختیار دیا گیا ہے. اس اختیار کو استعمال کر کے اگر وہ نیکی کی رائے اختیار کرے تو کامیاب ہوگا. قد افلح من زکاہا, اور اگر اس نے اپنے نفس کو برائیوں کے نیچے دبا دیا تو وہ نامراد اور نقصان میں جائے. اس کے بعد دوسری سورت سورہ والنیل تھی, اور سورہ والنیل میں ہم نے جو بات دیکھی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کی کوششیں مختلف نوعیت کی اور طرح کی ہوتی ہیں, اخلاقی طور پہ بھی, اپنی حقیقت کے اعتبار سے بھی, اور اپنی نتائج کے اعتبار سے بھی, اور اس نے ان اعمال کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک وہ اعمال جن سے جنت کی راہ, نیکی کی راہ آسان ہوتی ہے, اور ایک وہ اعمال جن سے برائی کی راہ آسان ہوتی ہے اور آدمی جہنم میں پہنچنے میں اس کو آسانی ہو جاتی ہے. آخرت میں بھی ان دونوں گروہوں کا انجام, ایک کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ اور ایک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ اور تحفہ اور دعوت, سب چیزیں کہ وہ نہال اور خوش ہو جائے گا. اس میں بات یہ بھی کہی گئی تھی کہ ان میں آگے نہ رکھتا راستہ دکھانا ہمارا کام, یہ راستہ ہم نے تمہاری فطرت میں اور طبیعت میں نیکی کی پہچان رکھ کے بھی بتایا. پہلے رات اور دن اور چاند اور سورج اور آسمان سے برسنے والی بارش, زمین سے اگنے والی کھیتی, ان سب میں بھی ہمارے راستے کی نشانیاں موجود ہیں. لیکن سب سے زیادہ ہم نے اپنے انبیاء بھیجے, وہ انبیاء بھیجے جنہوں نے تم کو اس بات کا علم دیا کہ اللہ کی بندگی کیسے کرنا چاہیے, اس کے کیا آسان ہے جن کی پابندی کرنا چاہیے, زندگی کس طرح گزارنا چاہیے. اور ان انبیاء میں جو سب سے آخری نبی ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انا علینا للہدا کی بات اگر آگے بڑھے تو جو آخر حاجی آئے ان سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا, کیونکہ جو فریضہ ہے, جو کام نبی کے سپر کی تھی, اس کام کو آپ نے کس طرح انجام دیا ہے, لوگوں کو کیا ہدایت پہنچائی, اور ہدایت کو پہنچانے میں آپ کی جو روش کردار ہونا چاہیے اس کی بھی آپ کو نصیحت فرمائی. آپ پوچھ سکتے ہیں اگر یہ پوری سورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب اور گفتگو ہے تو ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ آپ غور کریں تو اصل خطاب تو پھر ہم سے, آپ کی امت ہونے کی حیثیت سے جو بات بھی آپ سے کہی جا رہی ہے اس کا مخاطب ہم بھی ہیں. اور جو ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں, اب ہدایت پہنچانے کی ذمہ داری جو ہے اللہ نے اپنے ذمہ لی اور اس کو ادا کرنے کے لیے رسول بھیجے, وہ ذمہ داری اس نے رسول کی امت کے سپرد کی. وکذال تجعلنا تم امت وسطا لتکونوا شهداء للناس ليكون الرسول عليكم شهيدا, ہم نے تم کو امت وسط اس لیے بنایا جس طرح اللہ کے رسول نے تمہارے اوپر دین کو پیش کیا, تم تک پہنچایا, اس کی گواہی دی, اس طرح تم سارے انسانوں کو رہتی دنیا تک, قیامت تک, ہر جگہ, ہر مقام پر, ہر قوم میں, ہر نسل میں اس پیغام کو پہنچانے کی تمہاری ذمہ داری ہے. اس لحاظ سے جو بات بھی آج سے کہی جا رہی ہے وہ بات دراصل ہم بھی اس کے مخاطب ہیں. اس سے بہتر یہ بات ہے कि हमारे लिए सबसे बेहतर महबूब तो आपकी जात है, इसलिए कि आपसे हमको जो कुछ मिला है वो कहीं से नहीं मिला। माँ से परवरिश मिली, दूध मिला, बाप से सरपरस्ती मिली और बहुत कुछ मिला, लेकिन वो चीज जिससे हमारी जिंदगियां सही राह पर लग सकती हैं, जिनसे हमारे लिए जन्नत की राह आसान हो सकती है, जिनसे चंद लम्हा, चंद घंटों, चंद बरसों की जिंदगी अगर भी कभी न खत्म होने वाली जिंदगी के आराम और इनाम में बदल सकती है, वो नुस्खा तो आपने हमको बताया, बताया नहीं, अमल करके दिखाया। अमल नहीं करके दिखाया, अपनी मोहब्बत और शफकत से हमारे लिए उसके रास्ते खोले, वरना हम सब अंधेरों में भटकते होते और गुमराहियों में और गंदगियों में अपनी जिंदगी गुजार रहे होते। इसीलिए हुजूर ने बार-बार फरमाया कि मुझसे मोहब्बत, माल से, जान से, औलाद से, खुद अपने आप से ही बढ़कर मुझसे मोहब्बत। और ईमान की निशानी यह है कि आदमी को अल्लाह, इन ईमान की हलावत की निशानी, मिठास की निशानी यह है कि हमें अल्लाह और उसके रसूल इनके अलावा हर चीज से बढ़कर प्यारे और महबूब हो जाए। जहां पर अपने महबूब का जिक्र हो, प्यारे का जिक्र हो, जिससे आदमी के दिल में ताल्लुक हो, वो तो वैसे भी हमारे लिए बहुत कीमती चीज है जो हम इस सूरत में देखें। तो मैंने आज किया कि शुरू सूरत में दो कस्में हैं, ये अल्फाज पहले भी आ चुके हैं, दुहा के मानी लोगों ने दिन का वो खास पर्व भी किया है जब कोई सूरज अपने चढ़ चुका होता है लेकिन जवाल तक नहीं पहुंचता, 10-11 बजे का वक्त आप समझ लें, और बाल लोगों ने इससे पूरे दिन का मतलब भी लिया है, इससे मतलब रोज रोशन है, और बाल लोगों ने इससे यह कहा है कि दिन की रोशनी से मुराद। असल बात यह नहीं है कि हम इस बात को तय करें कि इसके असल मानी क्या है, बल्कि सवाल यह पैदा होता है कि यह कसम क्यों खाई। लोगों के जहन में यह बात मौजूद होती है कि कसम का आदमी उसकी खाता है जो कि उससे ज्यादा बढ़कर हो। हम अल्लाह की कसम खाते हैं, अल्लाह ताला हमसे आला है, बढ़कर है, तो अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक की कसम क्यों खाई है जो उसे इतनी सूरत में भी बढ़कर ऊंची नहीं है। तो इसकी वजह, जैसा मैं पहले भी दूसरों में बयान कर चुका हूं, वो ये है कि कसम का एक मकसद ये होता है किसी चीज की सच्चाई के ऊपर गवाही पेश की जाए। गवाह हमेशा कसम खा के गवाही देता है। अल्लाह की कसम तो इसलिए खाता है कि जो बात आगे आने वाली है उस बात की सच्चाई पर वो अल्लाह ताला को गवाह बना रहा है। तो अल्लाह ताला जो बातें हमसे कर रहा है उस पर वो गवाह के तौर पर उन चीजों को पेश करता है जिनकी के वो कसम खा रहा है। और ये क्योंकि पहले भी बहुत सारी आ चुकी हैं इन सूरतों से कुरान मजीद में, आगे भी आपको आएंगी, वतीन व जैतून व अलासर और बहुत सारी सूरतों में, तो ये बात हमेशा समझना चाहिए कि दरअसल किसी बढ़कर चीज को बढ़कर साबित करने के लिए किसी बढ़कर चीज की कसम नहीं है।
बुखल जो है
बल्कि ये तो अल्लाह ताला ने गवाही में, शहादत में, सबूत में इनको पेश किया है, ये चांद और सूरज, ये रात और दिन, ये आसमान और जमीन, ये सब उन बातों के ऊपर गवाह हैं, उनकी सच्चाई और हकानियत को साबित करते हैं जिनका जिक्र के इस सूरत में आ रहा है। और मुफस्सिरीन ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, इससे पहले सूरत में तो पहले रात की कसम खाई गई, फिर दिन की कसम खाई गई, यहां पर दिन की कसम खाई गई, फिर रात की कसम खाई गई, तो ये क्यों की गई? ऐसे बहुत तफसीली लंबे जवाब भी मुफस्सिरीन ने दिए हैं, लेकिन असल बात यह है कि हिदायत के लिए और ये समझने के लिए कि हमसे अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है और हमको कैसा बनना चाहिए और क्या करना चाहिए, इनमें से किसी सवाल में जरूरत नहीं है। कि तफसीर इतनी लंबी हो जाए कि आदमी अल्लाह के कलाम से तो बहुत पीछे हो जाए, जबकि अल्लाह ताला हमसे बड़ा राज गुफ्तगू फरमा रहा है और हम निकाज नुकता आफरीनी के अंदर फंस जाए, तो फिर हिदायत का पहलू कम हो जाता। इसलिए मैं उन सारे सवाल में नहीं जाता जो सवाल के आदमी से जहनी तस्कीन के लिए उठाता है, इनका तस्वीरों में जिक्र मौजूद है और अपने 45-50 मिनट में उन सब सवाल को समेटा भी नहीं जा सकता, लेकिन यह सवाल जरूर पैदा होगा कि ये दो चीजों की जो कसम खाई, एक रोशन दिन की, ये दिन के उस वक्त की जब रोशनी अपने कमाल पर पहुंच जाती है, जब इंसान निकल खड़ा होता है, किसान हल लेकर खेत में चला जाता है, आदमी काम शुरू कर देता है, पूरी जिंदगी की जब जुदाई शुरू हो जाती है,
और रात की जब वो छा जाए, सजा के दोनों माने छा जाए या पुरसकून हो जाए, तो रात को पुरसकून नहीं होती उससे मानिए, तो वो चीजें उन पर रात छा रही है, वो चीजें पुरसकून हो जाए, नींद आराम ये भी है, कि किस चीज पर कसम खाई जा रही है। जैसे मैंने कहा ये सवाल हर उस जगह पैदा होगा जहां पर कई प्रश्न आएंगी कि क्या अल्लाह ताला किस चीज पर दवाई और शहादत पेश कर रहा है। बार दफा ऐसा होता है कि उसी इबारत से मुतसिल जहां पसलियां होती हैं उससे मुतसिल इस बात का जिक्र हो जाता है। सूरह बंदर में इसी तरह पढ़ा था, इनमें सहायकुम लशत्ता, तुम्हारी कोशिशें उसी तरह मुख्तलिफ हैं जिस तरह रात और दिन मुख्तलिफ है। और कहीं ऐसा होता है कि बहुत दूर जाकर होता है, कहीं ऐसा होता है कि पूरी सूरत में से एक मजबूर होता है इस पर के सूरत की कस्में शहादत पर सबूत सलाम करती हैं। लाउसुम बिलयौमिल क़ियामा व लाउसुम बिलनफ्सिल लज़ामा, क़यामत के कसम और मलामत करने वाले नफ्स के कदम। अब इसके बाद जो कुछ है वो दरअसल मजमून जो सूरत का है क़यामत का, तो सब के ऊपर इसके कसम से सबूत और शहादत देती है। यहाँ पर इस सूरत में ये जो आवाज के मुतसिल जो मजमून है वही दरअसल इसका मकसूद है और वही अल्लाह ताला ने महबूब बंदे को समझा रहा है। तुम्हारे रब ने न तुम्हें छोड़ा और न तुमसे नाराज हुआ, मा वद्द आके रब का व मा फला। इस बारे में तफासीर के अंदर ये बात उमूमन लोगों ने बयान की है कि पहली वही के बाद एक वक्ता आ गया था वही आने में, और बाद में कहा कुछ देर के बाद आया था, बाद में एक वक्ता आ गया, और बाद में वक्ते की मुद्दत 12 दिन, बाद में 15 दिन, बाद में 40 दिन, मुख्तलिफ मुद्दत है, मुख्तलिफ आयात के अंदर बयान हुई। और जब ये वक्ता आया तो क्योंकि हुजूर अपने जिस आका के काम को लेकर खड़े हुए थे, तो आपके तो सारे दिल का सहारा और तसल्ली और सारी कुव्वत और सारा भरोसा इसी उतने ही बढ़ता है जो अपने महबूब रखते हुआ करती थी। सुना जब सिलसिला रुक गया तो आपको परेशानी हुई, क्या बात हुई, क्या मुझसे नाराज हो गया, उसने मेरा साथ छोड़ दिया, क्या मुझसे कसूर हो गया, मुझसे गलती हो गई। तो एक ये सत्री ने बयान किया, उसके जवाब में फरमाया कि नहीं, तुम्हारे रब ने न तुम्हें छोड़ा है न तुमसे नाराज हुआ है। रात के बाद दिन आ जाए, दिन के बाद रात आ जाए, इसके मानी ये नहीं कि अल्लाह ताला ने छोड़ दिया, तारीखी के बाद रोशनी आ जाए, रोशनी के बाद तारीखी आ जाए, इसके माने नहीं कि अल्लाह ताला तुमसे नाराज है। बाद रातें छोटी होती हैं, बाद रातें बड़ी होती हैं, दिन घट जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ये अल्लाह की नाराजगी की वजह से नहीं है, बल्कि उसकी हिकमत है, तरबियत की। अगर रात ही हो जाए हमेशा के लिए तो सारी मखलूक नहीं जिंदा रह सकती, दिन हो जाए तो सारी मखलूक की जिंदगी का नुकसान, पौधे नबातात सब की जरूरत है, रोशनी की भी जरूरत है, नींद की भी जरूरत है। इंसानों को अगर रात की नींद में नसीब हो तो कितनी अर्थ जी सकता है और काम कर सकता है। तो ये जो इख्तलाफ है ये तो उसकी रहमत की वजह से है, इसे नाराजगी का ताल्लुक है, न उसने साथ छोड़ा। लेकिन आप गौर करें तो इतना भी अगर हमें न मालूम हो कि ये जो जुमला यहां पर आया है, ये आयत जो आई है, इसकी वजह यह है कि हुजूर पर एक अरसे तक वही नहीं आई थी, जब भी कुरान मजीद को समझने में और उसका पैगाम अपने लिए हासिल करने में और उस पर अमल करने में हमें कोई रुकावट और मुश्किल पेश नहीं आई। शान हुजूर उसको कुरान मजीद की तफसीर में कहा जाता है, उसके बारे में हमारे बड़े बड़े उलमा खासतौर पर इमाम इब्न तैमिया सारबिल्ला सब ने यह कहा है कि असल में शान हुजूर जब मुफस्सरीन जिक्र करते हैं तो ये आयत इस वाक़े के बारे में नाजिल हुई, नज़लत की सज़ा, उसके माने ये नहीं होते कि ये वाकया उस आयत के नज़ूल का सबब बना, बल्कि इसके माने ये होते हैं कि इस आयत के मफ़हूम का इतलाक इस वाक़े के ऊपर भी होता है। चुनाते मदीने में वाकया पेश आया है और आयत मक्के में नाजिल हुई है, तो ये जो वाकया पेश आया उस पर भी इस आयत का जो पैगाम है तो साजिश आता है। ये दरअसल मतलब होता है वरना शाह वली अल्लाह के अल्फाज में, और ये अल्फाज कुरान मजीद को समझने के लिए बड़े कीमती इंकलाबी अल्फाज हैं कि कुरान मजीद की शान नज़ूल तो सिर्फ एक है, कुरान मजीद की शान नज़ूल तो सिर्फ एक है, और ये शान नज़ूल ये है कि अल्लाह ताला इंसान को राह हिदायत दिखाना चाहता है, उसके जो बातिल अकायद हैं अफकार हैं उनकी तरदीद करना चाहता है, उसको हक की राह दिखाना चाहता है हर जमाने में, सिर्फ मदीने में नहीं बल्कि हर जमाने में और हर कौम को, सिर्फ ताजा इकराम को नहीं बल्कि हर जमाने में बसने वाले लोगों को, اس کے سال میں ضرور تو انسان کی گمراہی اور اللہ کی طرف سے ہدایت کی ذمہ داری یہ دراصل قرآن مجید کی شان نزول ہے. اس لیے کتنے بھی واقعات آتے ہیں وہ خود یہ بتاتے ہیں کہ یہ دیکھو مخصوص واقعہ ہے جس کے اوپر سے اس آیت کا اطلاق تب یقیناً اگر رحیم وقفہ آیا ہو اور حضور کے اس پر پریشانی اور رنج دعا ہو تو اس پر بھی اس آیت کا اطلاق ہوگا. لیکن پھر واقع اصل چیز یہ ہے کہ جو آپ دعوت کا کام کر رہے تھے مکے کے اندر اس قرآن کو پہنچا رہے تھے کتنا بس میں رب کر لگی خلق تم کو ہم کر کھڑے ہو جاؤ آگاہ کرو پڑھو تم کو سناؤ جو اللہ نے دیا ہے اس راہ میں. سب جانتے ہیں کہ مکی کی ابتدائی زندگی میں آپ کو سخت مسائل اور مشکلات اور مخالفتوں کا سامنا تھا. لوگ مذاق اڑاتے تھے سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے کوئی صفا پر آپ کرے تقریر کی لوگ آئے مذاق اڑا کر چلے گئے گھر میں دعوت سے بلایا اپنے چچا رشتے دار قبیلے والے وہ آپ کا مذاق اڑا کر چلے گئے لوگ پتھر پھینکتے تھے جھول پھینکتے تھے اور بہت ساری چیزیں تھیں. جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں رب کائنات کا نمائندہ ہوں اس کا سفیر اور امبیسڈر ہوں جس کے اختیارات ہر چیز کی پر حاوی ہیں اور میں بازار مددگار نظر آتا ہوں ہر جس میں میرے اوپر چڑھا ہوا ہے ہر جس میں میرے اوپر غالب ہے. دعوے کے موقع پر آپ کو دعائی ہوتی کہ تم نے مجھے کہاں چھوڑ دیا ہے بے وزن کر دیا ہے ہر دشمن کو میرے اوپر قابو دے دیا جب لوگ پتھر مار رہے تھے خون بہ رہا تھا تو یہ انسانی کیفیت ہے. اور پھر آدمی کو خیال ہوتا ہے کیا ہوا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کوئی خامی ہو گئی میں نے اپنے فرائض کو صحیح طور پر انجام نہیں دیا تو مجھے بے یار مددگار کیوں چھوڑ دیا گیا اور یہ میرے ساتھ کیوں چل رہا ہے. یہ بات سمجھنے کے لیے کسی ہم کو واقع سے معلوم ہونے کی ضرورت نہیں. جو ہوئی کہ سیرت سے واقف ہے اور مکے کی زندگی سے واقف ہے اور جو سورہ دہا کے نزول کے وقت سے واقف ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ دراصل تو اس کا مطلب ان تمام حالات کے اوپر ہے ان تمام کیفیات کے اوپر ہے جو کہ ایک پیغمبر پر ایک رسول پر ایک بھائی حق پر ایک مسلح پر جو اپنی قوم کو اصلاح کرنا چاہتا ہے اس کے دل کی تیاری ہے. لوگ کیوں نہیں مانتے لوگ کیوں مذاق اڑاتے ہیں تو میرا رب جو میرے پاس آئے تھے اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم میری نگاہ میں ہو اور میں تمہارے ساتھ ہوں جہاں بھی ہو تو وہ کہاں چلا جاتا ہے کیوں جب لوگ مخالفتیں کرتے ہیں لوگ کیوں نہیں مان لیتے ہیں میری بات اتنی صاف کھلی سچی صحیح بات ہے. تو قرآن مجید نے اس بات کو اور جگہ بڑے انداز میں سمجھایا لیکن یہاں پر تو تسلی کا بڑے محبت کا بڑی شفقت کا انداز ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تمہارا رب میں نے تمہیں چھوڑا ہے ودعا کا لفظ ودا کا لفظ ہم اردو میں سنا تمہیں ودا کر دیا اسی سے عربی میں بنا ودعا تمہارے رب میں نے تمہیں ودا کیا ہے چھوڑا ہے وہ ماں کلا اللہ وہ ناراض ہوا ہے اور اس سے اس نے کائنات کی رات اور دن کے فریم میں آ کر اس تصویر کو لگا دیا کہ رات اور دن کو دیکھ لو کہ تبدیلی تو ہوتی رہتی ہے حالات کبھی سختی ہوگی تنگی ہوگی کبھی کشادی ہوگی کبھی کوئی ایمان لائے گا کبھی نہیں لائے گا کبھی کوئی بات مان لے گا کبھی ٹھکرا دے گا کبھی مایوسی کے لمحات ہوں گے کبھی امید کے وقت بھی آئے گا. رات اور دن تو روز یہی سبق سناتے ہیں بہار آتی ہے پھر صبح آتی ہے پھر بہار آتی ہے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے رات آتی ہے اس میں بھی حکمت ہوتی ہے. تو یہ حسر اور ذکر اور تنگی اور بھلائی اور خوبی ابھی اگلی صورت بھی آتی ہے سورہ النصر آئے گی ان نماز اس میں یسرا تو تنگی کے ساتھ پھر کشادگی آئے گی. تو یہ دراصل پیغام ہے کہ یہ رات اور دن پر جو غور کرے گا وہ اس بات کو پا جائے گا اسی کے فریم میں اس بات کو سمجھے گا کہ یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے تمہارے رب میں تمہیں اس وجہ سے نہیں وہی اگر نہیں آ رہی دشمن تمہارے پر چڑھے ہوئے ہیں تمہارے دوست آباد کم ہیں تم اپنے آپ کو بیارے میں اوزگار محسوس کرتے ہو تو یہ تو اس دعوت کی راہ سے فطری مراحل ہیں سنگمی ہیں یہ تو آئیں گے تو تمہاری تربیت کے لیے بھی آئیں گے دعوت کو آگے بڑھانے کے لیے بھی آئیں گے تمہارے پیغام کو پہنچانے کے لیے بھی آئیں گے. لوگ مخالفت کرتے تھے تو تم لوگ سننے کے لیے بھی آتے تھے کس کی مخالفت کی جا رہی ہے اس سے بات بدتی نہیں تھی بلکہ اور اوپر اٹھتی تھی. تو ہر ایک نے اتنا تھی یہ بات نہیں تمہارے ذہن میں کوئی خیال ہے کہ میرا مجھ سے قصور ہو گیا یا مجھے اللہ نے کوئی ساتھ نہیں دے رہا میرا ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ ابھی آگے وعدے آئیں گے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس میں رب کا لفظ جو ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی جہاں بھی رب کا لفظ آتا ہے کسی خاص سیاق میں اور آیت کے اندر اسی سیاق میں وہ معنی دیتا ہے. رب کے معنی پرورش کرنے والا جس نے تمہاری پرورش کی ابھی آگے تفصیل بیان ہوگی یتیم کو تو پرورش کی نادان کو تو پرورش کی راجن کی ہوئی ہے تو راہ کی تلاش کی تو راہ دکھائی اور جس نے تمہاری پرورش جسمانی بھی کی اور روحانی ریتی ہے تم کو اس مقام تک پہنچایا, وہ تم سے کیسے ناراض, وہ کیوں تم سے ناخوش ہوگا, وہ کیوں تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا؟ تو رب سے آقا سے ایسے ایسی احسان کرنے والے آقا سے, ایسے رحم کرنے والے آقا سے, یہ ایسا آدمی توقع نہیں رکھ سکتا کہ میں اس پہ کام کر رہا ہوں وہ میرے ساتھ نہ تھے. دعوت یعنی حضور کے لیے ایک ہم سب کے لیے سمجھ آئی کی ہے, یہی پیغام رہے گا ہمیشہ کے لیے. پھر اس کے بعد بچا رسی فرمایا کہ منل آخرت خیر اللہ کا منل بھولا, اور بعد میں آنے والی جو حالت ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہاری پہلی والی حالت ہے. آخرت کا لفظ اور اولا کا لفظ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ آخرت کے معنی بعد میں آنے والی چیز, اولا کے معنی پہلی چیز. تو سمجھنے والوں نے اس کو دو طرح سمجھا. بعض نے کہا کہ اولا کے معنی دنیا ہے اور آخرت کے معنی وہ آخرت ہے کہ جو موت کے بعد آنے والی, اور جو موت کے بعد حضور کو ملنے والا ہے, جو درجے ملنے والے ہیں, جو اجر ملنے والا ہے, جو انعام ملنے والا ہے, وہ اس سے بہت بہتر ہے جو کہ دنیا کے اندر ہے. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اسے دنیا ہی کے لیے, دنیا کے بارے میں بشارت کے لیے کہ مکے میں یہ جو دور ہے ظلم و ستم کا اور جبر و تشدد کا اور انکار کا اور مذاق کا اور استہزاء کا تمسخر کا, اس کے بعد جو حالتیں آنے والی ہیں وہ بہت خیر کی حالتیں ہیں. یہ تمہارے اوپر یہ ایک پیشن گئی ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اسی دنیا کے اندر سارا خیر تمہارے سامنے آئے گا. بعض یہ کہتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے کہ ہم ان دونوں کو محدود کر دیں, کہ یا تو یہ دنیا کے لیے یا یہ آخرت کے لیے. تو دونوں کے لیے, کہ آخرت کے لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر استعمال کیا, اس میں دنیا بھی شامل ہے جس پر جو بھی خصوصیت کرا ہے, اور آخرت بھی اس کے اوپر شامل ہے. کیوں کہ دنیا میں تو سب نے آخرت کو دیکھ لیا کہ آپ کی زندگی میں آپ کا پیغام قبول ہوا, آپ کی قوم نے اسے قبول کر لیا, مکے سے آپ نکالے گئے, فاتح کی حیثیت سے واپس آئے, عرب کی سرزمین ایک سمندر سے لے کے دوسرے سمندر تک پوری کبھی تاریخ میں اکٹھی نہیں ہوئی تھی, وہ آپ کے تحت اکٹھی ہو گئی, لوگوں کے اخلاق بدل گئے, عادات بدل گئے. جتنی بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ نے دی آپ کے پیغام کو, آپ کی دعوت کو, جو آپ کی شخصیت کی محبوبیت لوگوں کے دلوں میں قائم کی, وہ سب اسی شہر میں شامل ہے جس کے یہاں پر ہو رہا ہے. اور آخرت میں جو آپ کے درجات میں مقام محمود ہے, صفات کا مقام ہے, دوسری چیزیں ہیں, یہ سب اس کے جائز ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, اللہ آخرت و خیر اللہ کا من الاولا, اور اسی کی جو تصویر اللہ سو کر لو اسی پر ربوں کا فکر گا. تو دے نہیں ہو تم کہ تمہارا رب تمہیں دے گا, کیا دے گا, کتنا دے گا؟ جیسے میں نے کہا کہ یہ نرم چھوڑا جا رہا ہے, یہ کیا دے گا کتنا دے گا بتانے میں تو پوری کتاب ہو جاتی, اور پھر اس کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جاتا. چنانچہ بس وہ دے گا تو پردا کہ آپ بالکل نحال ہو, خوش راضی ہو جائیں گے. جو آپ چاہیں گے, جو آپ کے حوصلے ہیں, جو آپ کی تمنا ہیں, وہ سب کچھ وہ آپ کو عطا کر دے. یہ اللہ کے وعدے تھے, اس کی بنا پر حضور اس یقین اور ایمان کے ساتھ کام کر رہے تھے دعوت کا, تو اللہ کے پیغام کو پہنچانے تک یہ غالب ہو کر رہے گا, تو دنیا اس کے آگے جھکتے رہے گی. ذرا غور کیجیے کہ مکے کی زندگی میں گنتی کے کم آدمی ایمان لیتا ہے, وہ جو غلام تھے, باندیاں تھیں, ان کو مارا پیٹا جاتا تھا, آقا ظلم کرتے تھے, حضرت بلال کو جلتی ریت پہ لٹایا جاتا تھا, حضرت خباب بن عرب کو انگاروں پر لٹا سکتے تھے, یہاں تک ان کی جسم کی چربی سے انگارے بچ جایا کرتے تھے. اس حالت میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایک اللہ قبول کر لو, سارا عرب اور سارا عزم تمہارا ہو جائے گا. اسے کوئی کہے کہ صرف پاکستان نہیں بلکہ ہندوستان اور امریکہ اور روس سب تمہارے قدموں پہ ہوں گے, صرف لا الہ الا اللہ ایک کو قبول کر لیں. یقین اور ایمان تھا کہ میں نے سو کوئی ہوتی طرف کو فخر دیا اللہ ضرور دے. اس سے آگے دیکھیے ہجرت کا سفر کا واقعہ ہے, دو آدمی اونٹنیوں پر سوار جانا ہے, مکے سے اس حال میں نکل کے آئے کہ دشمن خون کا پیاسا ہے, قتل کرنے پر تلا ہوا ہے, اور اس کی آنکھوں میں بھول ہو کے گھر سے نکل کے آئے. نہ آگے کوئی لشکر موجود ہے, نہ پیچھے لشکر موجود ہے, ابھی معلوم ہی نبی میں جا کر کیا ہوگا, کیسا استقبال ہوگا, یہ بھی کتنا ساتھ دیں گے, دوسرے لوگ کیا کریں گے. سراقا آپ کو دیکھ لیتا ہے, امام مقرر ہے آپ کی گردن پر, امام کے لالچ میں پہنچ جاتا ہے, اس کا گھوڑا جو ہے اس کا پاؤں دیش میں دب جاتا ہے, سمجھ جاتا ہے کہ یہ واقعہ تو عام انسان کا نہیں ہے. معافی مانگتا ہے, کہتا ہے مجھے پروانہ لکھتے ہیں, آپ پروانہ لکھتے ہیں, پھر کہتا ہے سراقا آپ کو دیکھ لیتا ہے, امام مقرر ہے آپ کی گردن پر, انعام کے لالچ میں پہنچ جاتا ہے, اس کا گھوڑا جو ہے اس کا پاؤں لیٹ میں دب جاتا ہے, سمجھ جاتا ہے کہ یہ واقعہ تو عام انسان کا نہیں ہے. معافی مانگتا ہے, کہتا ہے مجھے پروانہ لکھتے ہیں, آپ پروانہ لکھتے ہیں, پھر کہتا ہے پھر آپ مجھے, میں تمہیں اس دن کی خوشخبری دیتا ہوں, یہ ٹکڑا کا سنگم جو ہے تمہارا ہاتھ پہلا بتائیے, اکیلے دو آدمی کہنا دلے پاگل سن میں سوچا ہوئے آدمی جو کہے تو وہ کہے کہ اس حالت میں تو نہیں ٹکڑا کا خزانت ہو ہمارے ہاتھ میں ہوں گے, تو تمہارے ہاتھ میں اس کو سونے کا سنگم جو ہے گروہ کا, یہ تم چاہیں یہ وہی کہہ سکتا ہے اس کو اپنے رب سے اس بات کا یقین ہو کہ آنے والی حالت پہلی حالت سے بہتر ہوگی, اللہ تعالیٰ اتنا دے رہا ہے سو کہ اپنی طرف دے کر بہتر تھا کہ آپ کو سو جائیں گے نہال ہو جائیں گے. اور دیکھیے رضوا خندق, رضوا خندق میں مدینے کی چھوٹی سی چند ہزار کی آبادی کے اوپر پورا عرب میں منایا تھا, چوبیس ہزار کا لشکر جو ہے باہر سونا سونے لگا ہوئے بیٹھا تھا, ہم لوگ کو یہی بھی سیکھے تھے خندق گھونسلے کی فکر میں تیار تھے کہ معاہدہ توڑے اور دونوں طرف سے گھیر لیں, اور آپ اس چھوٹے سے خندق کھینچ کے اپنی حفاظت کر رہے تھے, جب خندق کھود رہی تھی تو راوی بیان کرتے ہیں, سیرت نگار بیان کرتے ہیں, سیرت نگار بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے اپنے کدالوں لے کر خندق کھود رہے تھے, چٹانے ہیں وہ مدینے کے چاروں طرف مشکل سے کدائی, سویر بھی اس میں شامل تھے, آپ نے بھی کدال لی اور آپ بھی کدال سے خندق کھود رہے تھے, آپ ایک کدال مارتے تھے پتھر پہ اور مجھے کو ملے پاؤڈر کے خزانے دکھائے گی اور دوسری کدال مارنے کے پہلے کترا کے خزانے دکھائے گی, یہ یقین اور ایمان کی جو دعوت مدینے سے نکلے گی پیسے کترا سب پر نہیں ہو جائیں گے, بڑی بڑی سپر پاور اس کے آگے ہتھیار ڈال لیں گی, سکن گزن میں یہ دعوت ہے اسپین سے لے کر چین تک پہنچ جائے گی, اس تک کی پیسنگ گئی ان دو آیتوں کے اندر موجود ہے, جبھی ان سے واقع سے جانتے تھے آپ کو اور بھی اشارے تھے خواب سے اشارے سے اللہ کی طرف سے کلام آتا تھا, لیکن یہ جو بات تھی کیول اچھے سے جو اپنی طرف دو کا پکڑ جا اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا اتنا دے گا کہ آپ بھی تو خوش ہو جائیں گے, اور یہ اس کے جواب میں جو آپ کو دردگا تھا دل کے اندر کہ کیوں دو بایا دو یار مددگار ہوں, کیوں میرے ساتھ میں مظالم ٹوٹ رہے ہیں, کیوں غیر نہیں آ رہے, کیوں اللہ کا التفاق میری طرف نہیں, جو بھی وجہ ہو اس سب کو دھو دیا, یہ محبت کے کلمات میں سب ختم کر دیا اور بالکل صاف سے صاف سینا ہو گیا کہ میرا رب تو میرے ساتھ ہے, سب واضح اس نے مجھ سے فرمائے گی. تو جس طرح ایک طرف دن اور رات کا پریم ہے جس میں اللہ کے یہ واضح فٹ ہوتے ہیں جا کے رات اور دن, دن کے بعد رات, دن رات کے بعد دن, یہ تغیر تبدیل تو ہوتا جائے گا, سکن بدل میں دنیا بدل جائے گی, کیا سے کیا ہو جائے گی, سب تمہارے سر نہیں ہو جائیں گے, لیکن یہ جو فرمایا کہ صرف رات اور دن نہیں ہے بلکہ ایک اور جو پریم ہے وہ تمہاری اپنی زندگی کا پریم ہے, اپنی زندگی پر دیکھو کہ اللہ کس طرح تمہارے ساتھ اس نے برتاؤ کیا ہے, کیسا اس نے سلوک کیا ہے, کس طرح اس نے تمہاری پرورش کی ہے, تمہارے مسائل میں تمہاری مشکلات میں اس نے کس طرح تمہیں سہارا دیا ہے, چنانچہ آخری تین آیات جو ہیں وہ آپ کی زندگی سے ہیں, اور جیسا میں نے آپ سے کہا تھا قرآن میں جو معلم مقرر کیے ہیں وہ ایک طرف سے پوری کائنات ہے, انسان کے معلم ہے رات اور دن سورج اور چاند ہوائیں سب, اور دوسری طرف تاریخ ہے, تاریخ ہے کس طرح قوموں کی تاریخ ہے اور تاریخ ہے کس طرح کی اپنی تاریخ نہیں ہے, میری اچھی بھی ایک تاریخ ہے کہ میری عمر ہے میری آنکھوں کے سامنے میں اسے جانتا ہوں پہچانتا ہوں, میرے پر اللہ کتنے احسانات ہیں مجھے زیادہ کون جانتا ہے, اس طرح ہر آدمی کا معاملہ ہے, رضوع کا بھی یہی معاملہ تھا, چنانچہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہے علم مجید کا یقین ان کا آوا, تو اس نے تم کو یقین پایا اور پھر ان کو ٹھکانا دیا, یہ ایک ایسے ملک ماحول کی بات ہو رہی ہے جہاں پر کہ یقین کا کوئی مقام نہیں تھا, قرآن مجید میں ہے ولا تحدینا دوسری آیتوں کے اندر کہ تم یقین کے بارے میں کوئی حقوق لگائے گی تو کوئی خیال لحاظ نہیں کرتے ہو بلکہ حقوق کو کھاتے ہو دباتے ہو, یقین کا مال مال مفت سمجھا جاتا تھا, اس کو لوگ بلا تکلف ہضم کر جایا کرتے تھے, اور بچے جو تھے یہ جو ہوئی یقین یہ جو پرانک مقصد ہوتا ہے اس معاشرے کا جو مکے کے اندر تھا, اس میں حضور اس حال میں دنیا میں تشریف لائے کہ باپ کے پہلے رخصت ہو چکے تھے, ماں بھی جب رخصت ہو گئی, دادا نے استعمال وہ بھی چھ سال کی عمر رخصت ہو گئے, اقتدار نے پرورش کی, ان سارے اقدار میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جو ہے وہ تمہارے ساتھ رہا اور وہ تمہاری خبر گیری کرتا رہا, تمہاری نگاہوں میں ہے, تم سے دیکھ چکے ہو کہ کتنا شفیق اور محبت کرنے والا رب ہے اس نے کہ تمہیں یقین سے کی حالت میں تمہارا ہاتھ پکڑا اور تمہاری پرورش کی,
تو فرمایا وجدا کا دال دن بہادا, دال کے معنی عربی زبان میں مختلف کیے جاتے ہیں. ایک معنی جو ہوتے ہیں گمراہ کے, تو بٹر گیا گمراہ ہو گیا, کیونکہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنی نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے وہ پوری تفصیلات نہ جانتے ہیں شریعت کی اور دین کی, لیکن یہ تو کبھی کھلے شرک میں, کفر میں, گمراہیوں میں, بد اخلاقیوں میں مبتلا نہیں ہوتا. چنانچہ دال کے یہ معنی کہ حضور گمراہ ہو, اللہ نے راہ دکھا دی, نعوذ باللہ, یہ اس کے معنی نہیں ہے. لیکن دال کے عربی میں اور بھی معنی, اس میں سے ایک معنی یہ ہے کہ جو کسی راستے کے لیے حیران ہو کے نکل جاؤں, کیا وہ آدمی بھی دال میں آئے, جو آدمی پڑھا ہو, اگر ریگستان میں کوئی درخت پڑا ہوا ہے اکیلا ہو, چاروں طرف ریگستان میں ریگستان ہے, اس کے لیے عربی میں دال کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کوئی چیز اس کے اندر مل کے ختم ہو جائے, دودھ پانی میں مل جائے, پانی دودھ میں, اس کے لیے بھی دال کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کو شروع سے اس بات کی فکر تھی کہ حق کیا ہے, اور آپ کو تفصیلات نہیں معلوم تھی, آپ کو کبھی ترقی نہیں تھی خاصی طور پہ. ایک دفعہ ناچ جانے کی محفل میں صحیح ہونے کے لیے لوگ دوست لیا ہے, آپ کو بہت ہی نیند آ گئی, رات سو گئے, یہاں تک کہ صبح ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کی ان ساری گمراہیوں سے حفاظت فرمائی, کچھ لیے جاؤ آپ نے قریب سے بے چین تھے, پریشان تھے کہ کیا کروں, کہ اپنے رب کو خوش کروں, کس طرح زندگی بسر کروں, حق کیا ہے, پیغام کیا ہے. اس کو قرآن نبی نے کہا ہے کہ آپ یہ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. کتاب کے معنی پوری رہی بھی ہے, کتاب کے معنی آسان کے بھی ہے. تو آپ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کہ آسان کیا ہے, نماز کے, روزے کے, زکات کے, اخلاق کے, اور ایمان کی کیا چیز ہے, کن چیزوں پہ ایمان لانا چاہیے, کیسا ایمان لانا چاہیے, یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا. تو یہ سارا راستہ آپ کے لیے کھول دیا. وجہ کا دعال لن سہجا, تو وجہ کا آئل تاغنا, اور اس نے آپ کو نازار پائے. آئل کی کیا معنی, آئل کی ایک معنی یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ کوئی سرمایہ نہ ہو, نازار ہو, کم مایا ہو, اور والدار بھی ہو, خاندان بھی بہت بڑا ہو, غریب ہو. اور ایک اور آئل کے معنی یہ ہے کہ جو روحانی طور پہ, اخلاقی طور پہ پیاسا ہو, متلازی ہو, کچھ ملے. ہمارے مفسرین نے اس آیت کو دونوں معنوں میں استعمال کیا ہے. ایک معنی میں استعمال کیا ہے کہ آئے کہ آپ یقین تھے, آپ کے پاس کچھ نہیں تھا, تو تجارت شروع ہوئی, چچا میں تو دادا میں تو چچا میں, پھر آپ کی شادی ایسی جگہ ہو گئی جو عرب کی امیر ترین خواتین میں سے تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ اس طرف ہے کہ ہم تمہارے پاس پیسے نہیں تھے, دولت نہیں تھی, ہم نے تم کو غنی کر دیا, دولت مند کر دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اصل دولت تو پیسہ اور مال نہیں ہے, اصل دولت تو دل کی قناعت اور بے نیازی ہے. ایک آدمی کے پاس اگر 10 لاکھ روپے ہیں اور دل میں یہ پیاس لگی ہے کہ 20 لاکھ ہو جائیں, تو وہ تو کوئی غنی آدمی نہیں ہے, وہ تو پیسے کا پجاری ہے, پیسے کا پیاسا ہے, اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہے کہ 10 لاکھ میں میرے پاس 10 لاکھ اور کیوں نہیں ہو جاتے, ایک کارخانہ ہے, 5 کارخانے اور کیوں نہیں لگ جاتے. ایک دل کی گناہ ہے, دل کی بے نیازی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مراد یہاں پر یہی ہے کہ ہم نے تمہارے دل کو بے نیاز کر دیا. آپ کے لیے ایک مفسر کے الفاظ میں سونا اور پتھر برابر ہو گئے, پتھر ہو یا سونا ہو, اور چٹائی کا بستر ہو یا اچھا بستر ہو, آرام دہ گدا ہو یا پائسہ بچھا دیں, کھانے کے لیے بھی ہوئی بکری کی گشت ہو یا دو دن کا پاکا ہو جائے, کوئی فرق آپ کو نہیں پڑ سکتا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو غنی اور بے نیاز کر دیا. اور تیسرے معنی میں یہ لیتے ہیں, دراصل آپ کو جس سے حق کی تلاش تھی, جس سے کہ آپ خالی تھے, آپ کی جو دل تھا اس کو خالی تھا, اس کو اللہ تعالیٰ نے دور کر کے آپ کو ہدایت کے لحاظ سے اور اخلاق کی نعمت کے لحاظ سے, کردار کے لحاظ سے, روشنی کے لحاظ سے آپ کو اس نے مالا مال کر دیا. یہ پورا لفظ جو ہے, یہ جملہ جو ہے, یہ ہدایت کے معنوں میں. تو فرمایا کہ یہ تین ہمارے اوپر تمہارے اوپر احسان ہیں, اللہ کے تم سے وعدے ہیں کہ جو حالت آنے والی ہے اس حالت سے بہت خیر سے مشتمل ہوگی, اور یہ بھی وعدہ ہے کہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. تو اب تین ہدایات ہیں جو شکر کے طور پر فرمائی جا رہی ہیں. ہم نے یقین پلا کرو, ہر چیز جو ہے وہ پہلے والے کسی احسان کے مقابلے میں ہے. یتیم پایا, ان کو ٹھکانا دیا, تب کسی یتیم کو مت دباؤ. قہار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے, ہر چیز اس کے مٹھی میں ہے. اور پاؤ کے معنی ہوتے ہیں دبانے کے لیے اور حق مارنے کے لیے اور ظلم کرنے کے لیے اور جھڑکنے کے لیے. یہ یقین کے ساتھ جو برتاؤ تھا اس کو فرمایا کہ یہ یقین کے ساتھ یہ برتاؤ مت کرو. اصل میں یقین کا مت تو یقین کا طبقہ تو ایک طبقہ سامنے تھا, لیکن جو اس کے اندر بنیادی طور پہ بات ہو رہی ہے کہ معاشرے کے اندر جو لوگ کمزور ہوں, جن کے پاس قدرت نہ ہو اپنے حقوق حاصل کرنے کی, ان کو تم حقوق نہ دباؤ بلکہ ان کو سہارا دو, ان کو حقوق دلواؤ. اس لیے ہمارے یہاں سیاست میں معیشت میں سب میں یقین کی اصطلاح کو ایک اشارے اور سنگل کے طور پہ استعمال ہونے لگی. اگر خریدا مقرر ہوئے لوگوں نے کہا ان کی تنخواہ مقرر کی جائے بیت المال سے, کتنی تنخواہ ہو لوگوں نے کہا اس بیت المال کا مال یقین کی طرح ہے. قرآن نے کہا جو اگر غنی ہے ضرورت نہیں ہے وہ نہ لے, اور جو ضرورت نہیں ہے وہ لے لے جتنی کھانے سے اس کا زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے. تو یہ سارے بیت المال سے خلفاء کا یہ طریقہ رہا ہے, خلفاء راشدین جن کو ضرورت نہیں تھی وہ نہیں لیتے تھے, جن کو ضرورت تھی وہ لے لیا کرتے تھے. ابو بکر نے جو پہلی تقریب فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ تم میں جو کمزور آدمی ہے اس کا حق اگر کوئی مارے گا تو وہ میرے نزدیک مضبوط قوی ترین آدمی ہے, پوری ریاست کی قدرت اس کی پشت سے ہوگی, یہاں تک اس کو کہاں جلوا دے. اور ظالم کتنے ہی طاقتور ہو کمزور ترین آدمی ہوگا پوری ریاست کی قدرت اس کے گردن پہ ہوگی کمزور کا حق ادا کرو. تو یہ عجیب تمدن معاشرہ سیاست سب میں اسی کمزور طبقہ جو ہیں عورتوں کے لیے اردو میں اسی طرح وفاق کے وقت زبان کا الفاظ تھا عورتوں کے بارے میں, عورتیں کمزور ہوتی ہیں غریب ہوتی ہیں, غلاموں کے لیے اتنی نصیحت تھی کہ ہمارے یہاں کچھ غلام شہنشاہ ہو گئے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہندوستان میں خاندان غلام ہو یہ سارے کے سارے شہنشاہ جو تھے غلام ہیں. قطب الدین ایبک جس کا مزار نہیں ہے ہمارے کلی میں اسی خاندان غلامہ کا بادشاہ. تو یہ پوری تبدیلی جو ہے یہ اسی ایک جو ہدایت ہے فم یقین و فلاح کا خبر. تو فرمایا گا ہم سائل فلا تنہر, اور سائل کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک مانگنے والا اور ایک پوچھنے والا. تو جو مانگنے والا ہو اس کو بھی نہ جھڑکو, اور جو پوچھنے والا ہو دین کا پیغام پوچھنے آئے جو سوال کرنے آئے اس کو بھی صبر کے ساتھ جواب دو, اس کو بھی نہ جھڑکو. تو دونوں معنی اس کے اندر حضور نے اس پر اپنی زندگی میں عمل کیا. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کبھی کوئی سائل آپ کے پاس سے خالی ہاتھ نہیں گیا, کسی سے آپ نے نئی کا لگ نہیں کہا. اس پر قصیدے بھی ہیں, شعر بھی ہیں, لوگوں نے ناز بھی کہی ہے. کسی سے مانگنے والے سے جو آج کوئی پیسہ مال کسی کے لیے آتا تھا کسی سے آپ نے نئی نہیں کہا کبھی, کسی کو خالی ہاتھ آپ سے نہیں کیا اور ہمیں تو دیتے رہے آپ. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے الفاظ میں آپ سے زیادہ سختی سے کوئی آدمی کھائی نہیں. اسی طریقے سے جو لوگ کے دین کے متلاشی آتے تھے آپ جانتے ہیں بہت خطر آدمی کام ہوتا ہے, جو بھی کرتا ہے وہ جانتا ہے, میں بھی بات سے جانتا ہوں. لوگ آپ لوگ سوال کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں جہالت سے پیش آتے ہیں, غصہ آتا ہے کہ آدمی اس کو ڈانٹ کے بھگا دے, لیکن آپ نے ہر ایک کے ساتھ نرمی اور محبت سے جو خصوصی کوئی مسائل لے کر آئے پریشانیاں لے کر آئے سب کو آپ نے اسی طریقے سے حق کی بات بتائی. محمد سائل فلا تنہر, تو یہ ذمہ داری پوری امت کی بھی ہے اسی طریقے سے دین کو آگے منتقل کرے. اسی بات سے ہم نادم احمد رب کا محدث, اور جو اللہ کی نعمت ہے تمہارے اوپر تمہارے رب کی اس کو بیان کیا کرو کرتے رہو. یہ بات حدث اس کی خبر دے دو بیان کر دو, بلکہ رب کا حدث, اور حدث کے معنی کسی کام کو مسلسل بار بار کرنا, کرتے رہنا, کرنے میں لگے رہنا. نعمت سے کیا مطلب ہے؟ ایک تو زندگی میں نعمت ہے, ہم سب پر ہیں, سانس آتی ہے جاتی ہے یہ بھی ایک نعمت ہے, دل دھڑکتا ہے یہ بھی ایک نعمت ہے, ہاتھ پاؤں یہ بھی نعمت ہے, اللہ نے مال دیا ہے یہ بھی نعمت ہے, پیٹ بھرتا ہے یہ بھی اس کی نعمت ہے. تو اس کی ایک معنی بھی یہ ہے کہ آدمی اس نعمت کا ذکر, اس نعمت کو دل میں بھی محسوس کرے, دل بھی شکر سے لبریز ہو, زبان پر بھی آدمی الحمد للہ کا لگ رکھے, کھانا کھائے تو کہے الحمد للہ لگیا کا منع, کپڑے پہنے تو کہے الحمد للہ, سواری کے سوار ہو تو الحمد للہ, جہاں بھی ہو الحمد للہ کا لفظ کسی اظہار کے لیے ہر نعمت اس کی ہے. اور عمل میں بھی اس کا شکر ادا کرے, عمل اس کے مطابق کرے اس کا حق ادا کرے. لیکن اس پر ہمارے مفسرین کا تقریباً اجماع ہے کہ یہاں پر نعمت کا لفظ جو ہے یہ تو ہدایت کی نعمت کے معنوں میں آیا ہے, کہ تمہارے رب نے جو سب سے بڑی نعمت تمہارے اوپر کی یہ نہیں تو یقین کی تعریف کر دی, بلکہ اصل نعمت اس کی یہ ہے کہ اس نے تم کو ہدایت سے دامن پایا, خالی پایا,
اور اس نے تم کو غنی کر دیا, مالا مال کر دیا, روحانی اخلاقی علم سے, اعمال سے, علوم سے, آکام سے, قرآن مجید کی محنت سے. اب یہ محنت پہنچانا آگے یہ تمہاری ذمہ داری ہے, اور یہ اس کو بیان کرو, بیان کرنے کے معنی لوگوں تک پہنچاؤ. تو یہ تین روایات یہاں پر ہر روایت کے مقابلے میں دی گئی, ہم نے یقین پایا, ان کو ٹھکانا دیا. تب کسی بھی کمزور نادار آدمی کو اس کے حق نہ دباؤ, اس کو نہ دیکھو, اس کے ساتھ سختی زندگی سے پیش نہ ہو. تو فرمایا کہ ہم نے تم کو راہ کی تلاش میں پایا, اور وہ راہ جو ہے وہ ہم نے تم کو دکھا دی. تم کو تلاش میں تھے, ہم نے تم کو دکھا دی. کوئی اور تلاش میں تمہارے پاس آئے, سوال کرتا ہوا, پوچھتا ہوا, تو تم بھی اسے گھر کو مت, بلکہ اس کے سوال کا صبر سے, محبت سے جواب دو, اس کو بتاؤ. تیسری بات یہ تھی کہ تم ہدایت کے لحاظ سے خالی تھے, یہ جانتے تھے کتاب کیا ہے, ایمان کیا ہے, آسان کیا ہے, اللہ کی مرضی کیا ہے. ہم نے تم کو ہدایت دی اور تم کو مالا مال کر دیا. اب تمہارا کام یہ کہ یہ مالا مال جو کیا ہے, مال سے نہیں, ہدایت کی نعمت سے, تحدث, اس پر فکر بھی ادا کرو اللہ کا, اور اس کو آگے بھی پہنچاؤ بیان. شروع میں میں نے سوال اٹھایا تھا کہ اس پوری صورت میں اللہ نے ان بندے اور رب کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے اور ہم تو کہیں ہے نہیں بیچ, تو پھر ہمارا ہمیں اس سے کیا ملتا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ دراصل یہ تو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے کلام کر رہا ہے جو ہمیں بھی ماں باپ جان مال سب سے بڑھ کر محبوب ہے. اللہ کی طرف سے حضور کے ساتھ یہ محبت کی گفتگو, یہ خود ہمارے لیے بڑی روحانی اور دل کی زندگی کا سامان ہے. لیکن اس کے اندر دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے حضور کو سپرد کی تھی, یہ مشن, ذمہ داری, دعوت, حق, ہدایت, وہ اس نے ویسی دنیا تک امت کو سپرد کیا ہے. امت کے لیے سارے وعدے ہیں, انکم العالمون انکم تم مومنین, مومن تو بنو, دنیا میں تم غالب ہو گئے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض, اگر تم ایمان و عمل صالح کے راستے اختیار کرو گے, زمین میں خلافت ہم ضرور تمہیں دیں گے. تو یہ سارے وعدے تم سے تمہارے ساتھ بھی, بولے تو کا یہ کی طرف کو پکڑ کر. لیکن یہ کہ تم اسی طریقے سے کمزوروں کے حق نہ دباؤ, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, مانگنے والوں کو محروم نہ کرو, ان کو واپس نہ کرو, اور خاص طور پہ جو حق کے متلاشی اور جو نعمت اللہ نے تمہیں دی اپنی کتاب کی صورت میں, اس کو بیان کرو, اس کو آگے پہنچاؤ, اس کی تبلیغ کرو, عمل سے, زبان سے, ہر طرح سے اس کی تہذیب سے نعمت. یہ سجدہ سنگھ یاد ہے, چھوٹی سی صورت ہے, چند آیات کے اوپر مشتمل ہے, چھوٹے چھوٹے بول ہیں, 40 الفاظ کی بھی صورت میں ہے. ان ایک صورت کے اندر کتنے مضامین جو ہیں وہ جمع کر دیے ہیں, کتنے قیمتی سے اکثر پڑی آپ کی نماز میں, اور ہم نہیں جانتے کیا بات کہی جا رہی ہے. لیکن زندگی کے لیے پورا لائے عمل, زندگی کا مقصد کیا کرنا ہے, حضور سے تعلق, تو ان سب کا بڑا قیمتی اثاثہ اور سرمایہ ہے, سب اسے اس صورت کے اندر جمع کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.